اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بعض احباب في المدينه الطيبه حاضر ہوں گے، یہ خواہش اور تمنا تھی کہ زیارت مدینہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں کچھ بات کی جائے. ہر مومن کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہونا لازم ہے. اس محبت کے بغیر کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ ایمان کی شرط ہے. چنانچہ ہر قدمہ کو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، اور یہ محبت باقی محبتوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من والده وولده الى النابلسي، حتى کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. چنانچہ جہاں محبت کا ایسا گہرا تعلق ہو، وہاں جب انسان جانے لگتا ہے تو اس سفر میں انسان کی کیفیات بھی شامل ہوتی ہے. یہ سفر ایک انوکھا سفر ہے. دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، وہ دن جس کے لیے ہم دن گنتے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا، اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے وہ دن ہمیں دکھایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا. مومن کی زندگی میں یہ دو شہر ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. مکہ مکرمہ میں دین کی ابتدا ہوئی اور مدینہ تجربہ میں دین کی انتہا ہوئی. ان دونوں شہروں کے اندر بہت گہرا رشتہ ہے. ایک سے دین کی ابتدا ہوئی اور دوسرے میں دین کی انتہا ہوئی. ایک کو اللہ نے اپنا گھر کہا مکہ میں، اور دوسرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گھر کہا. تو ایک میں خدا کا گھر اور دوسرے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. مکہ مکرمہ کو اللہ رب العزت کے خلیل نے بسایا، اور مدینہ طیبہ کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بسایا. تو یہ خلیل کا بسایا ہوا شہر ہے مدینہ طیبہ، محبوب کا بسایا ہوا شہر. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد مدفون ہیں، اور مدینہ طیبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت مدفون ہیں. رشتہ دونوں شہروں کا آپس میں بہت گہرا ہے. ایک شہر کے اوپر چراغ کی تجلیات ہیں اور دوسرے شہر کے اوپر جمال کی نظر نہیں آتی. چنانچہ آپ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کی طبیعت میں بھی اس جلال کا اثر دیکھیں گے. اللہ رب العزت کی عظمت, حیبت, اس کا اثر یہاں کے رہنے والوں پر بھی ہوتا ہے. چنانچہ دکاندار سے آپ ایک سے دوسری بات کریں, وہ کہے گا اللہ جاؤ. مدینہ طیبہ کے اندر جمال کا اثر وہاں کے رہنے والوں میں بھی آپ دیکھیں. بات کریں تو آگے سے نرم انداز سے, بڑے پیار سے, محبت سے وہ آپ سے پیش آئیں گے. کوئی بات بگڑنے بھی لگے گی تو سب کہیں گے فضل والن نبی. تو یہاں جلال کی تجلیات کے آثار نظر آتے ہیں, وہاں جمال کی تجلیات کے آثار نظر آتے ہیں. اس لیے کہنے والے نے کہا بمکہ دینی از توحید نورے بیسرت از حبیب اللہ ظہورے گرین کا شہر ایمارا ندیدے کہ دیدی گر گری دنیا رسیدے. کہ مکہ میں اللہ رب العزت کی توحید کا نور دیکھتا ہوں اور مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ظہور دیکھتا ہوں. اے دوست, اگر ان دو شہروں کو تم نے نہ دیکھا تو پھر زندگی میں آ کر دنیا میں تم نے دیکھا ہی کیا. ہم تذکرہ سنا کرتے تھے مدینہ کی یہ واقعہ اور تصور کی آنکھ سے دیکھتے تھے گنبد خضرا کو. آج وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں, ہمارا پورا جسم آنکھ بن کر گنبد خضرا کو دیکھے گا. یہ زندگی کا ایک انوکھا سفر ہے. بگی پیری رہے یسرت گرفتم نواخاں از ضرور عاشقانہ جو عام مرغے کے در صحرا سرے شام تو شاید پر بخرے آشیانہ. کہ میں اپنے اس بڑھاپے میں یسرت کی طرف, مدینہ طیبہ کی طرف میں سفر کر کے جا رہا ہوں اور میری مثال ایسے ہی ہے جیسے شام کا وقت ہوتا ہے تو پرندہ صحرا میں گھونسلہ ڈھونڈنے کے لیے پر پھیلا دیا کرتا ہے. میں ابھی اپنے آقا کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں. دل میں بتا ہے چوک رہے یار کا حفیظ جائیں گے سر کے بل جو کبھی وہاں طلب ہوئے. چنانچہ ہمارے اکابر نے مدینہ طیبہ کا سفر بہت ہی بہت شوق کے ساتھ کیا. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مدینہ طیبہ کے سفر میں انہوں نے ایک عجیب نعت لکھی. اج سکھ مطران دی ودھیری ہے کیوں دل دی اداس گھنیری ہے لونوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا نے لائیاں گونجھڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتھے مہر علی تنا گستاخ تھیاں کتھے جال رہی. کہ مہر علی کہاں تم اور کہاں تمہاری یہ نات, تمہاری گستاخ آنکھوں بھلا کہاں تک چھپ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تعریفیں فرمائی, اس ذات کی طرف, ان کے گھر کی طرف, ان کی مسجد کی طرف یہ ہمارا سفر ہے. چنانچہ کہنے والے نے کہا اے نظر میں جمال حبیب خدا جس کی تصویر سینے میں موجود ہے, یعنی نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کی تصویر سینے میں ہے. اے نظر میں جمال حبیب خدا
جس کی تصویر سینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے آلہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب کچھ مدینہ نہیں پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ریاض الجنہ کے بارے میں کہ یہ جنت کا باغ ہے, جنت کا ٹکڑا, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ رب العزت کی بہت بڑی عنایت ہے کہ ہمیں اللہ نے اس سفر کے لیے قبول فرمایا. ایک اہل دل نے عجیب اشعار کہے ہیں مدینہ طیبہ کے بارے میں. بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں, بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں, مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں. حضور آپ کے قدموں کے مٹنے والوں کا, حضور آپ کے قدموں کے مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے میں. کیوں نہ منزل اقبا کی جستجو کر لوں, میں کیوں نہ منزل اقبا کی جستجو کر لوں. مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینے میں, بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں. چنانچہ جب عاشق اپنے محبوب کے شہر کی طرف سفر کرتا ہے تو اس راستے کی تنگی بھی اس کی نظر میں آسانی بن جاتی ہے. نادان ہے جس کے حسن وہ حسن رسول ہے, یہ کہہ کر چاہ تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شاہ یہاں کر کے بند چلاؤ, اے باقی راستے کا تو کاٹا بھی پھول ہے. تو پہلا نقطہ جو ذہن میں رکھیں کہ اس سفر کی تنگی کو کبھی بھی تنگی نہ سمجھے. سفر سفر ہوتا ہے مگر وسیلہ سفر ہوتا ہے. یوں کب کیا کر دینا جی, 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں جانے میں,
چار گھنٹے کا سفر ہے جی، بارہ گھنٹے لگا دیتے ہیں، کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نہ کہیں جس سے کہ محسوس ہو کہ آپ نے بہت ہی تنگی میں یہ سفر کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا دیدار، آقا کی جگہ پر کوئی کانٹوں کو چل کے آنے کے لیے کہتا تو ہم تو پھر بھی راضی ہو جاتے، اور یہ تو ایئر کنڈیشن تو شکوا زبان کے کبھی نہ لائیں، بڑا وقت لگا دیتے ہیں، راستے میں کھڑا کر دیتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ شیطان یہ شکوا کے الفاظ کہلوا کر سفر کے اجر کو ضائع کروا دیتا ہے، کبھی بھی یہ ذہن میں بات ہی نہ لائیں زبان کے اوپر. گلے رات کو جاگنا پڑے، دن کی تکلیف اٹھانی پڑے، یہ جو کچھ ہے ہمارا فائدہ ہے، یہ تو بہت ہی معمولی سی بات ہے. ورنہ تو محبوب کی طرف سر کے بل جانے کے لیے بھی لوگ تیار ہوتے ہیں. تو پہلا ایک نقطہ جو ذہن میں بٹھانا ہے کہ اس سفر کی تکلیف کو آپ نے تکلیف نہیں سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ تو بہت ہی تھوڑا تھا، اتنا آسانی کا سفر، اتنا اچھا سفر اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرما دیا. ہمارے اقابر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جب جایا کرتے تھے تو اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اور 15 سے 16 دن ان کو لگا کرتے تھے. اب بتائیے 15 دن پہاڑیوں کے اوپر چڑھنا اور اترنا، کیونکہ سیدھی سڑک نہیں ہوتی تھی اس وقت، پورا سفر ہی چڑھنا اور اترنا، چڑھنا اور اترنا، اور راستے میں پانی بھی نہیں ہوتا تھا. کئی ایسے لوگ تھے جو اپنے سامان سفر کے ساتھ اپنے لیے اونٹ کا کرایہ دے نہیں سکتے تھے، تو وہ سامان اونٹ پہ رکھ لیتے تھے اور خود پیدل چلا کرتے تھے. 400 کلومیٹر کا یہ سفر وہ پیدل کیا کرتے تھے. کتنی تنگی اٹھاتے ہوں گے وہ، اللہ اکبر کر دیا. تو ہمارے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے، دیکھو چند گھنٹوں کی بات ہے نا، ایئر کنڈیشن بسیں، آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، راستے میں کہیں کھڑی بھی ہو تو وہاں بھی کھانا پینا ہر چیز مہیا ہوتی ہے. تو ایک بات جو اچھی طرح ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ کہ اس راستے کی تنگی آئے بھی صحیح تو اس کی ہم نے تنگی نہیں سمجھنی، کھلے چہرے کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، خوشی خوشی یہ نہ محسوس ہو کہ بڑے ہی تنگ ہو کے یہ یہاں آیا. نہیں، اگر آپ بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جائیں گے تو بار بار جانے کا راستہ کھلے گا، اور تنگ ہو کے جائیں گے تو پھر بندہ بھی دوسرا کہتا ہے کہ میاں ٹھیک ہے پھر غریب بیٹھے رہو، کیا ضرورت تھی تمہارے آنے کی، اتنے ہی نازنین بنتے ہو. تو پہلا نقطہ جو ذہن میں بٹھانا ہے وہ یہ کہ اس راستے کی تنگی کو ہم نے تنگی نہیں سمجھنا، اور دوسری بات کہ اس راستے میں جب ہم نے سفر کرنا ہے تو اس میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، کثرت کے ساتھ. بلکہ کہنے والے نے تو اس راستے کے بارے میں کہا، تہر با ناک گفتم نرم تر رو کہ راکب خطہ ہو بیمار و پیرت. تخیل میں شاعر کہتا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں مدینہ سے یہ واقعہ، اور ساری رات میری اونٹنی جو تھی وہ سفر کرتی رہی، تو صبح سحری کے وقت میں نے اپنی اونٹنی سے کہا، سحر دا ناک گفتم نرم تر رو، میں نے صبح کے وقت اونٹنی سے کہا کہ تم ذرا آہستہ چلو کہ راکب خستہ ہو بیمار و پیرت، کہ جو تمہارا سوار ہے وہ تھکا ہوا ہے، بیمار ہے اور بوڑھا ہے. میں نے رات کا سفر کیا اور جب سحری کا وقت ہوا تو اونٹنی سے یہ کہا، تہر با ناک گفتم نرم تر رو کہ راکب خستہ ہو بیمار و پیرت، کہ تمہارا سوار وہ تھکا ہوا ہے، بوڑھا ہے اور بیمار ہے، قدم مستانہ زد چندہ کے جوگی، میری اونٹنی نے زمین پر مستانہ آیا اپنا قدم مار کے یوں کہا، بپاش ریگئی تہرا ہری رس، میں کیا کہوں اس تہرا کی ریت تو میرے راستے میں ریشم کی مانند نرم بن گئی. اللہ اکبر. تو اگر سواری کے جانور ایسے چلیں تو پھر سوار تو کیسے چلنے کی ضرورت ہے بھائی. تو پہلی بات کہ اس راستے کی تنگی تنگی ہے ہی نہیں. بہت خوشی کے ساتھ خوشحال چہرے پہ کھلے چہرے پہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ آپ نے مہربانی کر دی، وہ جاگر مسکین کو اپنی زندگی میں یہ موقع دے دیا. چنانچہ اس طرح سفر کرنا ہے اور پورے راستے آپ نے نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درشی پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ درشی پڑھنا. ہمارے قابل جب مدینہ طیبہ کا سفر کرتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی خوب کرتے تھے، اور جب وہاں پہنچتے تھے تو جتنی تلاوت ہوتی تھی اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ کے طور پر پیش کر دیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کیا، مجھے سفر کرنے میں 16 دن لگے. سفر کرنے میں 16 دن لگے، اور 16 دنوں میں میں نے 16 قرآن مجید مکمل پڑھ لی. سفر کی اتنی تنگی تکلیفیں، اور پھر روزانہ ایک قرآن مجید ماشاءاللہ اس کی تلاوت مکمل. آج ہمارے یہاں حفاظ ایک ختم نہیں کر پاتے، تو کوشش کیجئے کہ جب مدینہ طیبہ جانا ہے تو اس کی تیاری کیجئے، خوشی کا اظہار کیجئے. مدینہ طیبہ تو اس خوشی کے ساتھ آپ چلا کریں کہ جس خوشی کے ساتھ دلہا اپنی برات کے ساتھ چلا کرتا ہے. کبھی دلہا کو دیکھیں برات کے ساتھ چلتے ہوئے، اس سے زیادہ خوشی کے ساتھ ہمیں مدینہ طیبہ کا سفر کرنا ہے. یہ ہمارے آقا کی بستی، ہمارے آقا کے دیش میں. میں بھی جانا ڈھوکرا جن دی نال میرے کوئی چلے. تو جب اس طرح شوق ذوق محبت کے ساتھ جائیں گے تو اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ہوگی. ہاں، ایک غلام کو اپنے آقا کے پاس ایسے ہی آنا چاہیے. تو ہم راستے میں درود شریف کی کثرت پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بعض لوگ لمبا درود شریف نہیں پڑھ سکتے، تو بھائی اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی پڑھ لیں تو بھی درود شریف ہو گیا. آسانی بھی تو دینی چاہیے نا. تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر پڑھ لیں گے بس زبان پہ یہ ورد رہے کہتے ہوئے، باوضو سب سے بہتر، نہیں بھی وضو تو پڑھنا نہ چھوڑیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، بس زبان پہ یہ رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچیں، اور اپنے دل میں اس بات کو سوچیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں، میں وہاں کیسے حاضری دوں گا. اپنے اندر نبی علیہ السلام کی محبت کرنے والے اعمال کو بڑھائیں، زیادہ کریں. اس لیے تو کسی نے کہا، بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دل مضطر کا مر جانا نہیں اچھا، مدینے کا ارادہ ہو تو اس کے نغمے پیدا کر، مدینے کا ارادہ ہو تو اس کے نبی پیدا کر، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا. جانا مدینے میں ہے تو بھائی محبت پیدا کرو نا، اس لیے کہ جن کے گھر جائیں اگر ان سے تعلق نہ ہو تو پھر گھر جانا اچھا نہیں ہوتا. آج عورت کو آپ بیوی کو کہنا جی کہ فلاں کے گھر جانا ہے اور ان سے تعلق کو نہیں، تو بیوی کہتی ہے میری تو واقفیت بھی نہیں، مجھے کیوں لے کے جا رہے. تو بھائی جن گھر والوں کے ساتھ پاس جانا ہو وہاں محبت کا تعلق ہو تو پھر جاتے ہوئے بھی دل کو خوشی ہوتی. تو دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کو بڑھائیں، اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے کہ اللہ رب العزت اس محبت کو ہمارے دل پر غالب کر دے, دوسری محبتوں پر اس محبت کو غالب کر دے. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا جانا, جو رنگ کے رومی پر جانی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا, جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھ کو وہ نیند سلا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہروں کو تکتی تھی کتنا تکلب وجہ کا پستما, قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا. ہم بھی اللہ رب العزت سے یہ دعائیں مانگیں کہ اللہ رب العزت وہ محبت ہمارے دل میں اتار دے. پھر دیکھیے کہ بھئی اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ نے شوق ذوق محبت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ نے وہاں جانا ہے, اور جب وہاں پر مسجد الحلیفہ ایک جگہ ہے جس کو میقات کہتے ہیں, اس کے آگے حرم مدینہ شروع ہو جاتا ہے, تو حرم مدینہ کے اندر قدم رکھتے ہوئے آپ نے اپنے دل میں دو دعائیں کر لی ہیں. حرم محترم کے اندر قدم رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے, دو دعائیں کرنی ہیں. پہلی دعا تو یہ کرنی ہے کہ اے اللہ میں حرم مدینہ کے اندر قدم رکھ رہا ہوں اور میری یہ التجا ہے کہ آج اس حرم کی برکت سے مجھے حرام کاموں سے محفوظ فرما لے, گناہوں سے میرے اللہ مجھے بچا لے. بہرے اسیاں سے اللہ بچا لے, دل کی کشتی ہے تیرے حوالے. دعا مانگے اللہ سے, اے اللہ یہ ظلمت والی جگہ ہے, مجھے بھی ظلمت والا بنا دے اور گناہوں کی ذلت سے مجھے محفوظ فرما دے. تو پہلی دعا حرم محترم جو مدینہ ہے اس میں قدم رکھتے ہوئے کیا دعا مانگیں گے, اے اللہ مجھے معصیت کی ذلت سے بچا لیجئے اور طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے, مجھے بھی یہ عزت عطا کر دیجئے جیسے آپ نے اس جگہ کو عزت اور حرمت عطا فرما دی. اور دوسری بات, اے اللہ اس جگہ کا نام آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کہا, اس مدینہ طیبہ کی نسبت سے اللہ مجھے بھی حیات طیبہ عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منام الحم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. تو قرآن عظیم الشان میں جو الفاظ آئے ہم اسی کا ریفرنس دیں, میرے مولا آئے تو یہاں بدلنے کے لیے نا, پانے کے لیے لینے کے لیے آئے ہیں. تو حرم محترم میں قدم رکھنے کی برکت سے اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے اور طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے. اور دوسرا کام کیا, کہ اللہ جیسے یہ مدینہ طیبہ ہے, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا کہ اس کا نام منورہ بھی ہے, طیبہ بھی ہے, طاہرہ بھی ہے, اے اللہ اس کی برکت سے مجھے حیات طیبہ عطا فرما دی. پھر مدینہ طیبہ میں جاتے ہوئے ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے اور اس کو کہتے ہیں ادب. با ادب با نصیب اور بے ادب, بہت ادب کا خیال رکھنا. آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو, خابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے, اے ظاہر بیت نبی یاد رہے یہ بے قاعدہ یہاں جنبش لب بے ادبی ہے. ادب کا بہت خیال رکھیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے, امام دار الحجرہ, مگر ان کے پاس سواریاں بھی تھیں, گھوڑے بھی تھے, اونٹ بھی تھے. مدینہ طیبہ کے اندر وہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سوار نہیں ہوتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس سواریاں موجود ہیں, اور آپ قرآن سے سوال نہیں ہوتے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے دیو نہیں دیتا کہ جس زمین پر میرے آقا کے قدم لگے ہو میں اپنی سواری کے سموں سے اس زمین کو پامال کرتا پھر مجھے دیو نہیں دیتا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے سچے عاشق تھے. دیرے علی ایک جگہ ہے, جیسے داخل ہوتے ہیں نا حرم مدینہ میں تو شروع میں ہی آتی ہے, وہاں پر آپ کی حضرت نے جوتے اتار لیے. نیچے بہت سنگلاخ زمین تھی اور حضرت بہت نازک بدن تھے, بہت نازک بدن تھے. کسی نے کہا کہ حضرت پاؤں کھل جائیں گے, آبلے پڑ جائیں گے. حضرت نے بھی یہی جواب دیا تھا, میرا جی نہیں چاہتا کہ جس زمین میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے قدم مبارک لگے ہوں میں جوتوں کے ساتھ وہاں جاؤں. اب دل تو ہمارا بھی یہی چاہتا ہے, مگر اگر پاؤں بخمی ہو گئے تو وضو کرنا مشکل, چلنا مشکل, اور اگر استعمال نہ کریں جوتے تو پھر پاؤں پاک بھی نہیں رہتے, نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں. تو اس لیے عشق کے اوپر یہاں اثر تو تھوڑا غالب کرنا چاہیے. آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بغیر جوتے کے پھر رہے ہوتے ہیں. ہاں تھوڑی دور چل لینا اتنا کافی ہوتا ہے, مستقل جوتے استعمال نہ کرنا وہ تو پاؤں ناپاک ہو جاتے ہیں. چنانچہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ننگے پاؤں واش روم میں جاتے ہیں اور گندے پاؤں کے ساتھ ناپاک پاؤں کے ساتھ باہر آتے ہیں اور الٹا ناپاک پاؤں اپنے آ کر مسجد نبوی میں لگاتے ہیں. ایسے نہیں کرنا. فقہ نے جو کہا, فقہا نے جو کہا اس کو ہم نے اپنے اوپر مقدم لگا کرنا وہ ہے جو ہمیں شریعت کہتی ہے. تو ادب کا تقاضا تو یہی تھا کہ ہم سبھی ننگے پاؤں چلتے, نیت کر لینا, مگر جوتوں کا استعمال اس نیت سے کرنا کہ تاکہ ہم اپنے پاک پاؤں کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو جائیں, وگرنہ تو راستے کی کیا کیا گندگی پاؤں پہ لگے گی اور اسی حال میں ہم مسجد نبی میں جائیں گے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. اب اگلی بات کہ مدینہ طیبہ میں جب آپ جائیں تو پہلے آپ اپنے ہوٹل رہائش گاہ جو بھی ہے وہاں جا کر اتریں, کوشش کریں اگر وقت ہے تو نہا کے اچھے کپڑے پہن لیں, خوشبو لگا لیں, پھر مسجد نبی میں آئیں, اور اگر وقت وہاں قریب ہے تو بس وضو کر کے آ جائیے. مگر مدینہ طیبہ صاف ستھرا رہیں, خوشبو لگا کے رہیں, درود شریف آتے جاتے پڑھتے رہیں, اور کوشش کریں کہ وہاں پر غفلت کا ایک لمحہ بھی نہ گزرے, غفلت کا ایک لمحہ بھی نہ گزرے, نہ آپ خطا کرے, نہ زبان سے کسی کی غیبت ہو, نہ کان سے ہم کوئی ایسی بات سنیں. ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں, جتنا آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے وجود کو ڈھال کر جائیں گے اتنا اللہ رب العزت کے محبوب ہم سے خوش ہو جائیں گے. ہم نے عورتوں کو دیکھا کہ ان کے جسم کے جس عضو پہ زیور پہنا دونا وہ سمجھتی ہیں کہ میرا جسم کا یہ حصہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے, اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا. مثلاً انگوٹھی پہنا دو ہیرے کی, اب وہ سمجھتی ہیں میری انگلی زیادہ خوبصورت لگے گی. کلائی کے اوپر چوڑیاں پہنا دو, سمجھتی ہیں کہ میری کلائی زیادہ خوبصورت لگے گی. گلے میں لوکٹ ڈال دو, سمجھتی ہیں میرا گلا زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. کانوں میں ان کے کچھ بالیاں ڈال دو, سمجھتی ہیں کان زیادہ خوبصورت لگے گی. گویا جسم کے جس عضو پر وہ زیور پہنتی چلی جاتی ہیں وہ محسوس کرتی ہیں کہ میرا حسن بڑھتا چلا جائے گا, خاوند میری طرف زیادہ محبت کی نظر ڈالے گا. بالکل اسی طرح ہم اپنے جس عضو کو سنت نبوی کے مطابق ڈھالتے جائیں گے ہمارا وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں زیادہ خوبصورت ہوتا جائے گا, اور جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں پر اپنے جسم پر سنتوں کو سجا کر جائے گا اللہ کے محبوب کو دیکھ کر اس پر خوشی ہو جائے گی, اللہ کے محبوب کا پیار آئے گا اس کے اوپر. یہ میرا کتنا اچھا امتی میرے پاس آ گیا. میری سنتوں کو سجا کر آ گیا. تو بھائی مدینے کے سفر میں اس پر خاص اہتمام کرنا ہے, ہمارا دیکھنا سنت کے مطابق, بولنا سنت کے مطابق, چلنا سنت کے مطابق, کھانا پینا, رہنا سہنا, اٹھنا بیٹھنا, رفتار گفتار, کردار, ہر چیز اگر ہماری سنت کے مطابق ہوگی یقیناً ہم جائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت پا جائیں گے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. ایک نقطہ اور, مدینہ طیبہ میں اگر آپ کوئی چیز ایسی دیکھیں جو آپ کو اچھی نہ لگے, لوگ بہت سارے ہوتے ہیں, اعتراض نہیں کرنا, بات سمجھے نا, کسی بھی چیز پر اعتراض نہیں کرنا, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, نہ نہ دیکھیں. اگر بھنگی کو بادشاہ بلایا محل میں اور وہ محل کے اوپر اعتراض, کریٹیسزم شروع کر دے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بادشاہ کیا کہتا ہے, وہ یہاں سے چھٹی کا آئے گا, تیری اعتراض کیا بھنگی, تجھے موقع دیا تھا چلو آ جا, اور تو یہاں کو میں اسٹاپ کرتا پھر رہا. بالکل ہماری حالت وہی ہے, ہم ایک ادنا امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم وہاں جا کر کمنٹس نہ دیں, کبھی بھی کمنٹس نہ دینا, مدینے میں یہ ہوتا ہے, مدینے میں یہ ہوتا ہے, نہ نہ نہ, یہ بہت خطرے کی بات ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمتہ اللہ علیہ اس کا بڑا اہتمام سکھاتے تھے. بلکہ حضرت نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا, فرمانے لگے کہ ایک آدمی تھا مدینہ طیبہ میں گیا صبح ناشتے کے لیے, وہ ہوٹل پر گیا کہ میں کوئی چیز کھانے کے لیے آؤں, اس نے لے لیا روٹی, لے لی فلاں, لے لی فلاں, لے لی, تو دکاندار نے کہا بھائی دہی بھی لے لو. اس نے آگے سے مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے, اتنے الفاظ نکلے تھے, مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے, وہ تو خاموش ہو گیا. رات کو یہ بندہ جب سویا تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو زیارت ہوئی, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں تھے. فرمایا تم کہتے ہو کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے, تو چلے جاؤ میرے مدینے, نکل جاؤ میرے مدینہ. بس اس کے بعد خوف ختم ہو گیا, اب یہ اٹھ بیٹھا بڑا پریشان. نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم خفا تھے, فرماتے تھے کہ تم کہتے ہو مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے, پھر چلے جاؤ یہاں مدینہ. اب اس نے کچھ بزرگوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا میاں ایسے کرو کہ ایک تو استغفار پڑھ لو, اور دوسرا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے, دوست بھی تھے, اور نبی علیہ السلام کو بڑا پیار تھا, تم جاؤ وہاں جا کر شہداء احد کو اطال ثواب کرو, وہاں بھی دعا مانگو, اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. لو جی یہ وہاں بھی جلا گیا, وہاں بھی کچھ پڑھ کے اطال ثواب کر دیا. اللہ کی شان, اگلی رات سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی. تو اس نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یوں فرمایا ہے تو میں کیا کروں؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تجھے آقا نے فرما دیا کہ میرے مدینے سے چلے جاؤ, تمہیں چاہیے فوراً نکل جاؤ, وگرنہ تمہارے ایمان کے تنگ ہونے کا خطرہ ہے, چلے جاؤ. تو بھائی یہ جو ہوتا ہے نا کمنٹس لڑکا دینا, ہماری عادت ہوتی ہے نا, ناظرین بنے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں, اس سے بھی کمنٹ, اس سے بھی کمنٹ, یہاں یہ چیز نہیں چلتی. بہت ادب کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, اللہ کا احسان مانتے ہوئے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کی توفیق عطا کی. تو یہ چند باتیں وہ تھیں جو جنرل تھیں. اب اگلی بات کہ ہم مدینہ طیبہ پہنچ گئے, سامان رکھ لیا, اب ہم نے مدینہ مسجد نبوی میں حاضری کے لیے آنا ہے. ہمارے اکابر کا ایک معمول رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جب بھی حاضری دیتے تو اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ دیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جب بیرون ملک کے سفر سے واپس آتے تو بڑی رقم صدقہ دیا کرتے تھے. ویسے جب بھی مسجد نبی میں حاضر ہوتے کچھ نہ کچھ صدقہ دیتے. تو وہ تو خیر اللہ نے ان کو فقیری میں امیری عطا فرمائی تھی, بیرون ملک کے سفر سے آ کے 10,000 ریال صدقہ کرتے تھے, پھر آقا کی خدمت میں حاضری دیتے تھے. بھائی ہم 10 ریال سے ہی 1 ریال سے ہی اس نیت سے صدقہ کریں. کیوں صدقہ کریں بھائی؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت اتری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میرے محبوب سے بات کرنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو اور پھر آؤ. حضرت علیہ انہوں نے فرم صدقہ کیا اور نبی علیہ السلام سے بات کی, پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کروایا. چنانچہ اب یہ آیت منسوخ تو ہے مگر تلاوت میں تو ہے نا. کیوں صدقہ کا حکم فرمایا؟ علماء نے اس کی حکمت لکھی. حکمت یہ کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. صدقہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پیشی حاضری دے رہا ہوں, اور اگر قبول نہ ہوا تو اس سے بڑھ کر بڑی مصیبت تو کوئی نہیں گا. میں آپ کے راستے میں کچھ صدقہ دے رہا ہوں, یہ مصیبت ٹال دیجیے گا, کہیں میں وہاں رد نہ کر دیا جائے, مجھے قبول کر لیا جائے, مجھے قبول کر لیا جائے. اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر دعا کر کے پھر انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دے. مقدار کا تعلق نہیں ہے, دل کے اخلاص کا تعلق ہے. یہاں خلوص کام نہیں آتے, خلوص کام آتا ہے. آپ 1 ریال بھی صدقہ کر دیں گے نا تو اللہ کے یہاں وہی بہت ہو جائے گا. تو کوشش کیجئے جتنی بار مواجہ شریف سے حاضری دی جائے اتنی مرتبہ کچھ نہ کچھ 1 ریال صحیح کسی نہ کسی مستحق کو کسی کو دے کے پھر جائیں, تاکہ اس پر بھی ہمارا عمل ہو جائے. مسجد نبی میں جب داخل ہوں تو مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں, اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت کر لیں, اور اس کے بعد ہم اپنی عبادت میں لگ جائیں. جہاں جگہ ملے طیب المسجد پڑھ لیں, نماز کھڑی ہو گئی تو پھر ہم فرض پڑھ لیں, تلاوت کر لیں, اس طرح کی عبادات میں لگے رہیں. اور جب نیت کریں کہ اب ہم نے آگے جانا ہے, کہاں؟ مواجہ شریف, جہاں نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, آپ کے سامنے حاضری دینی ہے. تو آپ کے چہرے انور کے سامنے چونکہ جانا ہوتا ہے اس لیے اس کا نام مواجہ شریف پڑ گیا. وہاں انسان حاضری دے تو اس کے لیے کم از کم 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ لیں. ہمارے اقامت کا طریقہ یہی رہا, 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھ لے اور اس کے بعد پھر آگے جائے. اب جب آگے جائے تو پوری یکسوئی کے ساتھ, بعض دوستوں کو دیکھا ہے کیونکہ 3-4 ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے کرتے وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے. جب نیت کر لی کہ آگے جانا ہے, اب اپنے آپ کو ادھر ادھر سے فارغ کریں, یکسوئی, ذہنی یکسوئی, قلبی یکسوئی, اور درود شریف پڑھتے ہوئے اور آرام کے ساتھ, ادب گاہست زیر آسما از عرش نازک تر, ادب گاہست زیر آسما از عرش نازک تر, نفس گم کر بھی آیا جنید و بایزید جا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنید اور بایزید بھی آتے تھے تو ان کا بھی سانس رک جاتا تھا ادب کی وجہ. یہ وہ جگہ ہے. اس لیے ہم یکسوئی کے ساتھ وہاں پہنچے, اور اگر اس سے پہلے ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے تو نور الالو کے پڑھ کے 2 رکعت اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگ لیں. ریاض الجنہ میں ایک دعا یہ بھی مانگیں, اے اللہ دنیا کی اس جنت میں آپ نے مجھے داخلے کی توفیق عطا فرما دی, اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا کہ جنت میں جو بندہ داخل ہو جائے گا پھر اس کو کبھی نہیں نکالا جائے گا, مہربانی فرما دیجئے. جیسے دنیا کی جنت میں آپ نے داخلے کی توفیق دے دی, اب آخرت کی جنت میں بھی مجھے داخل فرما دی. امید کرتے ہیں کہ اس دعا کے صدقے اللہ رب العزت یقیناً وہاں داخلہ عطا فرما دیں. تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے پھر ہم آگے جائیں درود شریف پڑھتے ہوئے, اور جب سامنے پہنچیں تو وہاں جا کر جیسے کتابوں میں صلاۃ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ جا کر وہاں پڑھیں. ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھ لیا جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر ایک قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، گناہ کر لیے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کی خدمت میں آتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، استغفار کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول بھی ان کی طرف سے استغفار کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پاتے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اپنے دماغ میں حاضر کر کے ہم بھی یہی سوچیں، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیے، بڑے خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، گناہوں کے بوجھ سر پہ لے کر حاضر ہو گئے ہیں، اور ہم واقعی اس وقت سچی توبہ کی نیت کر رہے، اللہ کے حضور نادم اور شرمندہ ہو رہے ہیں، اب آپ بھی مہربانی فرما کر اللہ کے حضور ہماری شفاعت فرما دیجئے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم کی وجہ سے ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جلدی ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ ایک اور اہم نقطہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اسے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو قریب آ کر درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں سنتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اگر درود شریف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں، تو وہاں پر جو ہم پڑھیں گے یا دعا مانگیں گے تو سنیں گے۔ چنانچہ ہمارے ایک استاد تھے جن سے ہم نے سرد پڑھی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑی مشکل کے ساتھ ہمیں کتابوں میں یہ نقطہ ملا کہ جب وہاں جائیں تو باقی سارے اعمال کرنے کے بعد ایک عمل اور بھی کر لینا، اور وہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو آپ کھڑے ہی ہوں گے، تو کچھ نسبتاً جہر سے جس کو آپ خود سن سکیں کلمہ شہادت پڑھ لینا، کلمہ شہادت پڑھ لینا، اور پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، آپ مہربانی فرما کر قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے، اور جس کے ایمان کی گواہی اللہ کے حبیب نے قیامت کے دن دے دی اس بندے کا پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو وہاں ہم نے اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا ایک دل کے اندر عہد کرنا ہے کہ آقا آپ کی تعلیمات کے 100% مطابق میں آئندہ زندگی گزاروں گا، اور جو دین کی محنت لے کر آپ آئے اس کو میں اپنا مقصد زندگی بناؤں گا۔ انشاءاللہ جب اس طرح دعا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی، ہم اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کریں وہاں۔ جی ہاں، ہم کیا محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو حجر اور شجر بھی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ اسی مسجد نبوی کے اندر ایک ستون ہے جس کو استوانۂ حنانہ کہتے ہیں۔ ہوا کیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے تو کھجور کا ایک تنا تھا لگا ہوا، جیسے کالم نہیں بنا دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ زمینداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے ممبر بنا کر نبی اسلام کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں۔ نبی علیہ السلام اس پر خطبہ دینے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سنا کہ جیسے کوئی بچہ سٹکیاں لے کے رو رہا ہوتا ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، بچے کے سروں میں کسی آواز آئی، ہم بھی حیران کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اس تنے کے ساتھ گئے، اور آپ نے تنے کے اوپر دست شکت رکھا، شکت پہ ہاتھ رکھا، وہ تنا رو رہا تھا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ممبر پہ اور خطبہ دیا کریں گے، مجھے تو آپ کی جدائی برداشت کرنی پڑ جائے گی، اگر کھجور کا تنا ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو پڑتا ہے، ہم اس کھجور کے تنے سے تو گئے گزرے نہ بنے نا۔ آپ انسان ہیں، دل رکھتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں پر محبت کے ساتھ خوب درود شریف پڑھیں جتنی دیر ہم کھڑے ہو سکیں. مگر ایک بات ذہن میں رکھنا, کئی لوگ وہاں جاتے ہیں تو پھر خامخواہ زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ادب کے خلاف ہے. آپ وہاں جائیے دو منٹ, تین منٹ, پانچ منٹ, جب تک آپ کی کیفیت بنی ہوئی ہے اور آپ محبت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو جائیے, چاہے ایک گھنٹہ وہاں کھڑے رہیں, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں. جب آپ دیکھیں کہ اب طبیعت میں ادھر ادھر کے خیال آنے شروع ہو گئے, اب سمجھ لیں کہ مجھے گو اہیڈ کا سگنل دے دیا گیا ہے, جاؤ بھائی. جیسے جاتے ہیں نا پیشی کے لیے تو ایک منٹ دو منٹ, اچھا بھائی چلو چلو چلو, وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. کئی احباب کو دیکھا کہ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں اور کھڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے, ایسا نہیں چاہیے, یہ ادب کے خلاف. چنانچہ جتنی دیر آپ محسوس کریں کہ یکسوئی تھی اور جاگریت تھی اور کنسنٹریشن تھی اور میں محبت کے ساتھ درشید پڑھ رہا تھا, اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہا تھا اور میری کمی توجہ تھی اس طرف, اتنی دیر وہاں کھڑے ہوں چاہے جتنی دیر ہو, اور جب آپ دیکھیں کہ اب طبیعت کے اندر ادھر ادھر کے خیال آنے لگے, انتشار آنے لگا, آپ سمجھ لیں اب مجھے گو اہیڈ کا سگنل دے دیا, آپ سلام کر کے وہاں سے آگے چلے جائیں. میں اتنی دیر ہی وہاں باہر, جن لوگوں نے آپ کو سلام بھجوائے ان کے بھی آپ سلام پہنچا دیجئے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان احباب کی طرف سے, اعزہ اقارب مرد عورتیں جنہوں نے بھی سلام بھیجے, آپ ان کی طرف سے بھی سلام قبول فرما لیجئے. حضرت اکبر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مواد شریف پر حاضر ہوئے اور آپ نے سلام پڑھا اور سلام پڑھنے کے بعد باہر نکلے تو چہرہ سب سنوار رہا تھا, نور سے جیسے منور چیز ہوتی ہے نا ایسے. تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ حضرت آج تو بہت پر انوار چہرہ نظر آ رہا ہے. حضرت نے شیر پڑھا, میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا, میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا, بردیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ تھا, نشہ رنگ لایا پھیلانے سے پہلے. تو واقعی یہ محبت کے ساتھ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بھی رحمت ہوتی ہے. جناب ان کے عجیب اشعار ہیں محبت میں ڈوبے ہوئے, فرماتی ہیں امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو قدم مدینہ میں نام میرا شمار. بندے کے دل میں نجات کی مغفرت کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں, فرماتے ہیں امیدیں تو لاکھوں ہیں لیکن سب سے بڑی امید یہ ہے کہ میرا نام مدینے کے کتوں میں شامل کر لیا جائے. امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو قدم مدینہ میں نام میرا شمار. جیوں تو ساتھ قدم حرم کے تیرے پھروں, مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مرغو مار. جیوں تو مدینہ کے کتوں کے ساتھ جیوں, اور اگر میں مر جاؤں تو مدینہ کے ہی کیڑے مکوڑے میری لاش کو کھا جائے. اللہ کیا محبت ہو. جناب ایک مرتبہ گنبد خضرا پر نظر پڑی تو حضرت نے اس وقت بجتا شیر کہا, فرمایا سلامت رہے تیرے روضے کا منظر, سلامت رہے تیرے روضے کا منظر, چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ ذوق ابوبکر, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق بلالی. تو بھائی اللہ رب العزت سے یہ نعمتیں مانگیے کہ اللہ یہیں سے بلال کو سب کچھ ملا, یہیں سے ابو ذر اللہ عنہ کو ملا, یہیں سے سب نے اپنی جھولیاں بھری. میرے آقا ہم بھی آج آپ کی خدمت میں سائل بن کر حاضر ہو گئے, ہم سب بھی مہربانی فرما دیجیے اور ہماری ان جھولیوں کو بھی اپنی رحمت سے اللہ بھر دیجیے. چنانچہ حضرت نوسی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ سے جانے لگے تو آپ نے گنبد خضرہ پر آخری نظر ڈال کر ایک شعر کہا, فرمایا ہزار पर ए मदीना मैं फिदा होता, हजारों बार तुझ पर ए मदीना मैं फिदा होता, चलता तो मर कर दीन मैं तुझसे जुदा होता, हजारों बार तुझ पर ए मदीना मैं फिदा होता, जब चलता तो मर कर दीन मैं तुझसे जुदा होता। फिर वहां दवा ने क्याम, आप कोशिश ये करें कि ज्यादा वक्त जो है वो आप मदीना तय मस्जिद नबवी के अंदर गुजारने की कोशिश करें। हाजरी के लिए सुबह और शाम रश बहुत होता है, लेकिन हमने देखा कि 9-10 बजे के बाद से जोहर तक का वक्त बहुत ही लाइट वक्त होता है, थोड़े लोग होते हैं तो तंगी के साथ पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप रात जब तक के मस्जिद नबवी बंद नहीं हो जाती, वक्त को 11 बजे बंद हो जाती है, तो आप पीछे रहकर इबादत करें और बंद होने से बस 1.5 घंटा 1 घंटा पहले आप वहां जाएं, तो आप देखेंगे कि लोग जा रहे होंगे, थोड़े लोग होंगे, वो जब थोड़े लोग होंगे ना बस उस वक्त सुकून तसल्ली के साथ आप वहां पर अपना दुरूद पढ़ लें, सलाम पढ़ लें और दुआएं मांग लें और उसके बाद वहां से आ जाए। तो दिन में ज्यादातर मस्जिद नबी में वक्त गुजारे और अपने आमाल में लगे रहें और कोशिश करें कि नमाजें 40 अपनी पूरी कर सकें, क्योंकि 40 नमाजें कहीं भी अगर बा तकबीर के साथ अगर पढ़ ली जाए तो नबी अकरम ने फरमाया कि 40 दिन अगर कहीं नमाजें पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला दो परवाने देता है, जहन्नम से बरी होने का, निफाक से बरी होने का। अब 40 दिन तो हम वहां रह नहीं पाते, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा चले 40 का अदद अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां मकबूल अदद है। 40 साल में नबुवत मिली, मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रोजे रखे, 40 नमाजों के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया, जब माँ के पेट में नुतफा होता है तो 40 दिन बाद ये, फिर अगले 40 दिन बाद ये, इसी तरह ये सिलसिला चलता है। तो चलो हम वहां थोड़े दिनों के लिए जाएंगे तो चले 40 नमाजें ही वहां पूरी कर लें, अल्लाह को उम्मीद करते हैं अल्लाह उन नमाजों को कबूल करके हमें इस पर अजर अता फरमा देंगे। तो कोशिश कीजिए कि वहां रहते हुए नमाजों में गफलत सुस्ती ना हो, बल्कि वहां जाकर आमाल हम करते रहें। और फिर वहां की तो हर चीज यादगार चीज है, हर चीज यादगार चीज है, ज्यारात भी वहां आपको करवाई जाएंगी, मगर कितना होता है वो तो नहीं सोचे में रहते ना। चुनाचे किसी ने इसी तरह के चंद अल्फाज कहे तसव्वुर में, उसने सोचा कि जैसे नबी अलैहिस्सलाम का जमाना है, तो कहता है सोचता हूं मैं तब जन्म लेता, सोचता हूं मैं तब जन्म लेता, जाने फिर क्या से क्या हुआ होता, चांद होता तेरे जमाने का, हुक्म तेरे से मैं बता होता, पानी होता वहां के चश्मों का, तेरे कदमों पे बह गया होता, टुकड़ा होता मैं एक बादल का, साथ तेरे में घूमता होता, पेड़ होता खजूर का कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता, तेरे हुजरे के आस पास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता, खाक होता मैं तेरी गलियों की, तेरे पांव को चूमता होता। अल्लाह अकबर कभी, तो मोहब्बत की बातें हैं ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम के जो एहसानात है ना उम्मत पर, उनका वहां इस्तेहजार रखें कि आपने उम्मत पर क्या एहसान फरमाया, और फिर वहां आपको मोहब्बत के साथ रहना, सलाम पढ़ना बहुत शौक शौक के साथ ही आसान रहेगा। मेरे शीरी सुखनी है मेरे मक्की मदनी, तेरे हाथों में छनी है मेरे मक्की मदनी, तेरा फैलाव बहुत है तेरा कामत है बलंद, तेरी छाओ भी घनी है मेरे मक्की मदनी, नकल दर नकल तेरी दात के मकरूब है हम, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। तो नबी अलैहिस्सलाम के एहसानात को याद करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, लिहाजा हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी दुआएं मांगे, अल्लाह जितनी दुआ जितनी जितना आपने किसी उम्मती की तरफ से उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया, अल्लाह इस आजिज फकीर की तरफ से उससे भी बड़ा अता फरमा दे। ایسے دعائیں مانگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندی درجات کے لیے خوب مانگے, اپنے لیے بھی مانگنی ہے, اور اسی مانگنے کو درود شریف کہتے ہیں. چنانچہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے, وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر قیام آئے. عجیب بات کہی کہنے والے نے, عجیب بات کہی. فرماتے ہیں وہ بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. بہت حج رانی جب لگتا نفسی کا سمے ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے. تو جب قیامت کے دن ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی ضرورت ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں تو ہم وہاں جا کر خوب دعائیں مانگیں نا. سبحان اللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ فرما رہے تھے اللہ میرے احبا سے مجھے جلدی ملا دینا. آپ کے غلام صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے, انہوں نے دعا کے بعد پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں, بے دام ہیں, ہر وقت خدمت میں حاضر ہیں, آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ نبی اسلام نے فرمایا صوبان تمہیں محبت ہے مگر تم نے قرآن اترتے دیکھا, تم نے جبریل علیہ السلام کو آتے دیکھا, تم نے میرا انکار کیا, تمہارا ایمان بڑا قابل قدر ہے مگر صوبان اس وقت میں اداس ہو رہا ہوں اپنے ان امتیوں کی طرف سے جو میرے بعد کے زمانے میں آئیں گے اور مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا, فقط تم کر سنے ہوں گے لیکن صوبان تم کر سن کر انہیں مجھ سے اتنی محبت ہوگی اگر تم کے ہوتا اپنی اولادوں کو دیکھ کر وہ یہ بات کر سکتے وہ یہ بھی کر سکتے. میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں اللہ مجھے ان چار غلاموں سے جلدی ملا دینا. اللہ رب العزت نے آج ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم مدینہ طیبہ حاضر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں اس مقام کے ادب کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹ کر جھوڑیاں بھر کر اپنے دامن میں ادب لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کا بقیہ حصہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قوت عشق سے ہر تخت کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے سب حضرات ذرا فکر کر بھی کر لیجئے, مراقبہ کر لیجئے. طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. اسی صاحب دل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منقبت میں کچھ اشعار لکھے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قیامت کے دن اپنے دامن شفاعت میں چھپا لینا, اور جو دنیا میں اللہ نے مجھے عزتیں نوازا ہے قیامت کے دن میری ان عزتوں کو بنائے رکھنا, مجھے رسوائی سے بچا لینا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. आपकी याद सताती है तो रो लेते हैं, अपनी यादों के हमें रोग लगाए रखना, अपने दामन शफ़ात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मैंने माना के गुनाहगार हूँ पर आपका हूँ, मैंने माना के गुनाहगार हूँ पर आपका हूँ, इस गुनाहगार से सरकार निभाए रखना, मैंने माना के गुनाहगार हूँ पर आपका हूँ, इस गुनाहगार से सरकार निभाए रखना, दर्रा एकाक को खुर्शीद बनाने वाले, दर्रा एकाक को खुर्शीद बनाने वाले, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना, जलाए का कुर्सीद बनाने वाले, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना, अपने दामन शफ़ात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना।
لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانه وتعالى وحمد الله وطلع ہمارے گناہوں کو معاف کروا، خطاؤں سے درگزر فرما، نعموں کی سرپوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، کی آتش پیدا فرما، ہمارا خاندان سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، کریم ماتا ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بجا، ہمارے من کو اپنی محبت سے منور فرما، اللہ ہمیں تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا، ہمارے حج کو حج مبرور بنا، اللہ ہمارے حج کو حج مقبول بنا، اللہ کا رحمت کا معاملہ فرما، کوئی
چکتی ہوئی کوتاہی ہوئی معاف کرنا، کامل اجر اور ثواب عطا فرما، اللہ ہمارے مانگی ہوئی سب دعائیں قبول فرما، ہمارا رحمت کا معاملہ فرما، کریم آقا ہمیں ہر سال بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حاضری نصیب فرما، کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے اللہ تب کی پریشانی کو دور کروا دے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قبیلہ طے کی ایک عورت ننگے سر آ رہی تھی تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا، اور آپ کے محبوب کی امت کے سامنے ننگے پر کھڑی امت کے پر ڈھانپ لیجیے، نہیں مان سکے وہ بھی عطا فرما، میرے آدار نے آپ کی تکلیف کا بندوبست کیا، اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کرنا، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.
میں وائر کو ایسے ہی پسند کیا، پیچھے لے لو تو پیسے لے لیں،